السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 116. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم آیت نمبر 115 تک کر چکے تھے، اسی سے آگے سے دیکھیے 116 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ دیکھ لیجئے. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کافی ہوگا، کفایت کریں گا، انہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، من اللہ شیئا کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی ان کو بچا نہ سکے گا، کوئی بھی چیز بچا نہ سکے گی. وہ اولائک، اور یہ لوگ اصحاب النار، اصحاب نار ہیں. ہم فیہا خالدن، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، ہم پیچھے جو پڑھ چکے تھے، کہ جو متقین تھے ان کی ذرا سی نیکی، یعنی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے خوب واقف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے ان کی ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کا بدلہ عطا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں نے کیا کیا نیکی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوب واقف ہے کہ اس کے بندے کیسے ان کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو پیچھے متقین کی بات کی گئی تھی کہ ان کا ذرا سا بھی عمل ضائع نہیں جائے گا، اس کا ان کو ضرور بہت ہی اچھا بدلہ دیا جائے گا. اب یہاں پر کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا ہے، تو ان کے اموال، ان کی اولاد، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. آپ دیکھیں کہ یہی بات، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سب کے سامنے پیش کر رہے تھے، دعوت دین کو، تو وہ دعوت دین دراصل کس کے فائدے کے لیے تھی؟ خود اپنے انسانوں کے لیے، یعنی وہ لوگ آگ سے بچ سکتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور انعاد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. اور پیچھے ہم پڑھ آئے تھے کہ متقین کی ہر نیکی قابل قبول ہوگی، جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اس کے تمام اعمال قبول کیے جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. لیکن کافر، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کریں، انہوں نے ہو سکتا ہے دنیا میں بہت زیادہ خیر و خیرات، صدقہ و خیرات کیا ہو، بہت ساری نیکیاں کی ہوں، لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے جو تین شرائط ہیں، وہ اس میں پورے نہیں اترتے. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. دوسرا اخلاص ہے، اور تیسرا سنت رسول کے مطابق ہے. تو کافر چونکہ پہلی والی جو شرط ہے وہی وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ان کے تمام اعمال ناقابل قبول ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر ہو، تو وہ دولت بھی کچھ کام نہیں آ سکے گی کل قیامت کے دن، نہ اولاد کام آئے گی، صرف اور صرف ہمارا ایمان اور ہمارے عمل صالحہ وہاں پر آخرت کے دن کام آئیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ جو اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی ہے ہمارے لیے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے ہر چھوٹے عمل کا بدلہ دلانے کے لیے کافی ہوگی. تو اس دن قیامت کے دن دراصل ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان سے محروم لوگ ہوں گے، یعنی کفار، تو ان کو ان کی کوئی نیکی بھی کام نہیں آئے گی. تو اولائکہ سے مراد یہاں پر ایمان سے محروم کفار ہیں، اور یہاں پر خاص معنی دیے جا رہے ہیں. تو اہل سنت نے اس آیت سے یہ بھی دلیل لی ہے کہ خلود نار کی سزا، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا، صرف کافروں کو ہوگی، مومن کو نہیں یا مسلمان کو نہیں ہوگی. یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہ سکتا. جیسے کہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، معتزلہ فرقہ، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہاں جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس کی سزا ملنے کے بعد آخر کار اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. ہاں جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. آگے کی آیت دیکھیے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل مثال اس کی ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں في هذه الحياة الدنيا اس دنیا کی زندگی میں. كمثل ريح مثال سخت ہوا کی ہے. فيها اس میں سر أصابت سخت سردی پہنچی. ہرسا اس کھیتی کو. قوم ظلمو ایک قوم کی جس نے ظلم کیا تھا. انفسہم اپنی جانوں پر. فاہلکت تو انہیں ہلاک کر دیا گیا یا انہیں تہس نہس کر دیا اسے. وما اور نہیں ظلمہم اللہ ظلم کیا ان پر اللہ نے. ولیکن لیکن انفسہم وہ اپنے نفسوں پر خود ہی یظلمون ظلم کرتے ہیں. یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ اور خیرات وغیرہ اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہاں پر ایک کھیتی سے مثال دی گئی ہے. یعنی کافروں یا غیر مسلموں کے اعمال کیوں ضائع جاتے ہیں. دیکھیں دنیا کو ایک کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہاں پر جو بھی جو بیج بوئے گا آخرت میں اس کو بیج کو وہ کاٹے گا. تو دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کی بار آوری کے لیے کچھ شرائط ہیں. جیسے آپ جانتے ہوں گے نا اگر جو لوگ کسان نہیں بھی ہیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی کھیت میں بیج ڈالنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. اگر ان سب چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو وہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے. ان اس میں کوئی چیز گرو ہی نہیں ہوتی. اور جو دنیا اور آخرت کی کھیتی ہے یعنی آخرت سے جس کو تشبیہ دی گئی جو آخرت میں جس کو کاٹا جائے گا اس کے لیے ایمان خلوص نیت ضروری ہے. یعنی اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اور خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ہو اور ایمان کے ساتھ ہو اور اتباع سنت یہ بھی ضروری ہے. تو اگر شریعت کے مطابق یہ صدقہ اور خیرات ایمان والوں نے کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین طریقے سے قبول کیا جائے گا. لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا شریعت کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے تو ان کو آخرت میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ملے گا. اور کافروں کے نیک اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے. یعنی کیونکہ ان کے اندر نہ ایمان تھا نہ خلوص نیت تھی نہ سنت کو وہ فالو کرتے تھے. کافر تو وہ کہلاتے ہی اس لیے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہیں ہے اور یہی وہ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں. تو جو بھی وہ خرچ کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ اپنی واہ واہ کے لیے ہی خرچ کریں گے کیونکہ ان کا آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا. کیونکہ مسلمان جب بھی خرچ کرتا ہے تو وہ کس وجہ سے خرچ کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اور اس لیے وہ ہر نیک کام کرتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی آپ مثالیں لیں گے صحابہ سے سیرت سے اور خود آج دنیا میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں کہ ان کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات دیتے ہیں ہے نا. دین کی تبلیغ کے لیے دیتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کے اندر کس چیز کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کس بات پر یقین ہوتا ہے ان کو کہ آخرت میں اس کا بدلہ ان کو ملے گا. اس لیے وہ دنیا میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کافر چونکہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے لہٰذا جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے ان کو اس کا بدلہ یہی مل جائے گا. اور یہاں پر جو کافروں کے لیے بات کی گئی ہے سورہ بقرہ میں یہی بات ان کے لیے بھی کہی گئی ہے جو لوگ ہوں گے تو مسلمان لیکن دکھاوے کی خاطر نیکی کریں گے یعنی ریاکاری کے لیے خرچ کریں گے. تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو بھی ایک یعنی وہ ایک پالا پڑ جائے گا اس کے کھیت پر اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گا. اور یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے. تو وہاں مثال دی گئی تھی کہ جیسے ایک چٹیل میدان ہو یا ایک ٹکنا پتھر ہو چٹان ہو اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی کوئی ڈال دے اور اس میں کوئی بیج بوئے تو کیا ہوگا؟ وہ بیج گرو تھوڑی ہوگا کیونکہ نیچے ٹکنا پتھر ہے اس میں. اور ایک زور کی بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ساری مٹی بہا لے جائے گی اور چٹان باقی کی باقی رہ جائے گی. تو بہرحال کافروں اور ریاکاروں کی تمام نیکیاں ایک جیسی ہی ہوگی تو ان کو آخرت میں اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا. اس لیے پھر ہمیں یہاں سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے نیکی کا چاہے وہ اللہ کی راہ میں مال دینا ہو یا کوئی کام ہو محنت ہو جسمانی مشقت ہو اس میں کیا چیز ضروری ہے؟ خلوص نیت ضروری ہے. یعنی کس کی خاطر وہ کام کریں گے ہم؟ اللہ کی خاطر ہے نا. تو کافر لوگ دراصل کسی اور پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ اب یہاں سے مومنوں کو پھر خطاب کیا جا رہا ہے آیت نمبر 118 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ بتانتن دلی دوست من دونکم سوائے اپنے لوگوں کے، لا یعلونکم خبالا، نہیں کمی کرتے وہ تمہیں برباد کرنے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، معانتم یہ کہ تکلیف میں پڑو تم، قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بوس ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، اکبر وہ اور بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کیا ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو، ان کنتم اگر ہو تم تعقلون، عقل رکھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ 118 اور 119 آیت کا ترجمہ ہے یہ، انتم ان تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا ادوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ان کا غیظ یعنی ان کی دشمنیاں، اور ان کا غضب یعنی جو ان کے دل میں بغض وہ چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے منہوں سے ٹپک پڑتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر تین قبیلے آباد تھے، اور جو صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا جو انصار مدینہ تھے، تو انصار مدینہ وہاں کے جو قبیلے تھے یہودی قبیلے، ان سے ان کی دوستیاں تھیں۔ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے انصار کے، یہ لوگ یہودی قبیلوں سے دوستی رکھتے تھے بہت زیادہ۔ اب جب انصار نے اسلام قبول کر لیا تو وہ جو یہود تھے وہ تو بغض میں اور جلن اور حسد کی وجہ سے جلے پڑ رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن جو صحابہ تھے ظاہر سی بات ہے وہ سیدھے سادھے لوگ تھے، اور انصار مدینہ تو بہت ہی سیدھے سادھے لوگ تھے، بہت اچھے، بہت دوسروں کا خیال رکھنے والے اور مدد کرنے والے، تو وہ ان سے پہلے کی جیسے ہی محبت رکھتے تھے، یعنی ان کے اندر ان کے لیے ویسے ہی خیر خواہی تھی یہود کے لیے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اسلام سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان کا خیال رکھتے ہو، تم کو ان کی فکر ہے، خیر خواہی ہے تمہارے اندر ان کے لیے، لیکن وہ تو تمہاری دشمنی میں غضب اور غصے سے اور بغض سے اور جلن سے مرے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود کی وہی دشمنی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ دراصل یعنی یہ خطاب دراصل انصار مدینہ سے ہے، اوس اور خزرج جو مدینہ میں آباد تھے، ان دونوں میں آپس میں بہت دشمنی تھی، اور ان دونوں کی دشمنی کا فائدہ یہود اٹھاتے تھے، اور جو قبیلے وہاں پر آباد تھے انہوں نے ان کو اپنا حلیف بنا رکھا تھا، اور یہودیوں کا یہ کام تھا، ان کا تو کام ہی ہے کہ لڑوانا اور مروانا دوسروں کو اور اپنا فائدہ نکلوانا، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی چھوٹی سی یہ قوم ہے لیکن پوری دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا ہے، اور کیسا ان کا زور ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہودیوں کا، ہے نا، آج کے سپر پاور بھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کبھی ایک قبیلے کو دوسرے سے لڑوا دیتے، اور یہ یہودی قبیلے کبھی ایک کا دوست بن جاتا، کبھی دوسرے کا دوست بن جاتا، یعنی جہاں پر ان کو اپنا پیسوں کا فائدہ نظر آتا، ہتھیار بھی یہ خود بناتے تھے، ویپنز خود بناتے تھے، اور سود سے پیسہ بھی خود دیتے تھے انصار مدینہ کو، اوس اور خزرج کو، تو ان کا ہر طرح سے ان کا فائدہ ہی فائدہ تھا، یعنی لوگوں کو لڑوانے کی وجہ سے ان کا پیسہ بھی خوب وہ لوگ سود سے لیا کرتے تھے قرضہ، اور ہتھیار بھی ان سے خریدتے تھے، تو کبھی زندگی بھر وہ ان کے قرضوں سے نکل ہی نہیں سکے اوس اور خزرج، اور ان کا تو کام ہی تھا کہ دونوں کو آپس میں لڑواتے رہنا، اور کئی طرح کے فائدے حاصل کرتے تھے، کسی کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرتے ویپنز، اور یعنی ان کی بالادستی مدینہ پر قائم تھی، مدینہ کی معیشت پر اور سیاست پر یہ چھائے ہوئے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو یہ مسلمان سیدھے سادے لوگ تھے بےچارے، تو وہ یہودیوں کو اپنا پہلے ہی جیسا دوست سمجھتے تھے، اور ان سے دوستی نبھاتے تھے، محبت اور خلوص سے ملتے رہتے تھے ان سے، لیکن یہود کے دل میں تو بغض تھا، دشمنی تھی، عناد تھا، اور یہود نے تو بہت زیادہ منافقانہ رویش اختیار کر رکھی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انصار سے دوستی کا دم بھرتے تھے لیکن دل میں سخت دشمنی پیدا کر چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے بھی وہ فائدے ہی حاصل کر رہے تھے. ایک طرح سے مسلمانوں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے تھے. جیسے کہ شماز بن کیس ایک یہودی تھا، وہ جب بھی مسلمانوں کا آپس میں بیٹھا ہوا دیکھتا محبت سے مل جل کر بات کرتے ہوئے تو اس کے اندر اس کا خون کھولتا تھا، اور وہ پرانے اشعار وہاں پڑھنے لگتا یا لوگوں کو پڑھانے لگا تھا کہ ان کی پرانی دشمنی کو جگاؤ تاکہ یہ آپس میں پھر لڑ پڑے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم غیر مسلموں کو، اسپیشلی یہود کو، اپنا دلی دوست نہ بناؤ. کسی بھی غیر مسلم کو آپ دلی دوست نہیں بنا سکتے، رازدار نہیں بنا سکتے. بتانتن کا لفظ آئے یہاں پر، اور بتانا کس کو کہتے ہیں؟ بطن سے ہے، یہ بطن پیٹ کو کہا جاتا ہے نا، یعنی اتنا دلی دوست کے جو جس کو آپ اپنے ہر راز بتا سکیں. تو ایسا دلی دوست نہ بناؤ کس کو جس سے تم راز شیئر کر سکو، کیونکہ وہ تو تمہاری دشمنی میں بھرے پڑے ہیں، اور تم ان کو اپنے راز بتاؤ گے تو وہ تو اور زیادہ تمہارے خلاف اس کو استعمال کریں گے. لہٰذا تم ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. تو عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کسی غیر مسلم کو اپنا دلی دوست نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ صرف تمہاری دشمنی ہی پر کام کرتے رہیں گے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. لہٰذا غیر مسلموں کو آپ دلی دوست نہیں بنا سکتے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خود یا ہمارے بچے یا جہاں پر غیر مسلم اور مسلم ساتھ میں رہتے ہیں، جب ساتھ میں پڑھائی ہوتی ہے، اسکول ہے، کالجز ہیں یا بزنس ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں، ان سے تعلقات رکھنا ہے، ان سے اخلاق سے پیش آنا ہے، ان سے معاملات بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی ڈیلنگ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں ان سے، غیر مسلموں سے، لیکن آپ ان کو دلی دوست نہیں بنا سکتے. بات آئی سمجھ میں؟ لیکن دلی دوستی میں اور معاملات میں الگ بہت فرق ہے. اور ایون فرینڈشپ بھی آپ ان سے رکھ سکتے ہیں، یعنی فرینڈشپ کیسی ہو، بس ہائے ہیلو تک، سلام دعا تک، بس اس طرح سے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے دشمنی ہی برتیں گے، وہ آپ کے فائدے کے کام نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں، دلی دوست نہیں بنا سکتے ان کو، ولی نہیں بنا سکتے، یعنی موالات نہیں ہوگی ان سے. معاملات ہو سکتے ہیں، مدارات ہو سکتی ہیں، تعلقات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ڈیلنگ کی تھی، یعنی آپ کے ان سے معاہدے تھے، ان سے لین دین ہوتا تھا، ان سے خرید و فروخت ہوتی تھی، اور کئی غیر مسلموں سے آپ نے چیزیں خریدی بھی، لیکن دلی دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر دلی دوست رازدار نہیں بنا سکتے. بطن کا جو اپوزٹ ہے ظہر ہے. بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اندر کا لحاف، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب کمفرٹر ہوتا ہے، بلینکٹ ہوتا ہے یا رضائی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک استر ہوتا ہے نا، تو کپڑے کے اندر کا جو استر ہوتا ہے اس کو بتانا کہتے ہیں، بھیدی کو بھی کہا جاتا ہے. تو لیکن وہ کیا کریں گے، اگر تم ان کو دلی دوست بنا لو گے تو کیا کریں گے؟ خبالہ، وہ تمہاری دین کی خرابی چاہیں گے، تمہارے عقیدے کو، تمہارے دین کو بدل کر رکھ دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. آج ہماری گھر کی بیٹیاں، بیٹے، یعنی مسلمان گھرانوں کے، غیر مسلموں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو کتنے زیادہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ ان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ابھی تو حال ہی میں انڈیا سے آئی ہوں، تو یہی بات پتہ چلی ہے کہ مسلمان لڑکیاں نان مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، اور وہ ایسے علاقے میں جا کر رہتے ہیں جہاں پر ان کو وہ پورے جو ان کے طریقے ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، جو دیوتاؤں کو پوجنے کے، وہ مسلمان لڑکیوں سے زبردستی کرواتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکیاں واپس بھی نہیں آ سکتی کیونکہ گھر چھوڑ کر گئی تھی نا. اور غیر مسلم سے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، تو وہ تو تمہاری دین کی خرابی چاہیں گے. نہیں، آج جتنی بھی جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں وہ لوگ یہی شرط رکھ رہے ہیں کہ تم کو ہمارا دین فالو کرنا پڑے گا، یعنی مشرکانہ مذہب. آپ بتائیے، دکھ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم نے کیا کبھی بچپن سے بتایا ہے اپنے بچوں کو کہ یہ غیر مسلم تمہارے دین کی خرابی چاہتے ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور آرام سے ہمارے بچے ہر جگہ، یعنی ہم مسلم اداروں کو چھوڑ کر الٹا غیر مسلم اداروں میں ڈالتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں کا اسٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے، لیکن وہ اسٹینڈرڈ کی اچھائی کے آڑ میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا نقصان ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے، ہماری آنے والی جنریشن کا ہو رہا ہے، کہ ان کا وہ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرماتا ہے کہ پہلے کتاب کے یا دوسرے مذاہب کے جو بھی لوگ ہوں یا منافق ہوں، ان کو دلی دوست نہ بنائیں، انہیں اپنا رازدار نہ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن ہیں، جن کے دل بغض اور عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ عداوت ان کی زبان سے بھی بغیر ارادے کے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جو ان کے سینوں میں ہے وہ اور زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو وہ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے اور مشکلات پیدا کرنے میں کمی نہیں کرتے، اور وہ ایسے حالت پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں نقصان پہنچے، اور تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں جن میں تمہاری دینی اور دنیاوی مصلحتیں اور فوائد ہیں، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو۔ یعنی تم ان نشانیوں کو پہچان کر دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرو، کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہم اپنا راز دار بنائیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جسے اگر دشمن سے میل جول رکھنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو وہ صرف اسے ظاہری معاملات میں میل جول رکھتا ہے، اپنے اندرونی معاملات اسے نہیں بتاتا۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی بہت چاپلوسی بھی کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے دلی دوست ہیں، لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ عقل سے کام لے اور احتیاط برتیں، دلی باتیں یا راز نہ بتائیں مسلمانوں کے۔ اور دیکھیں مومن ہمیشہ سیدھے سادے ہی ہوتے ہیں، وہ محبت میں سادگی میں بعض وقت کہہ بھی دیتے ہیں دل کی باتیں، لیکن جو دشمن ہے تمہارے سامنے والے وہ اس قابل نہیں کہ ان کو تم اپنے راز بتاؤ، وہ تو اتنے زیادہ تمہارے دشمن ہیں کہ غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں، نہ وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں نہ تمہارے رسول پر۔ تو انامل کا مطلب انگلیوں کے سرے ہیں، تو غصے میں وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں غیظ و غضب کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے، اس لیے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے غصے کو یعنی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے میں قادر نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انہوں نے کتنی کوششیں کی رسول اکرم کے قتل کی، سازشیں کرتے رہے اور ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے، ایون مدینہ آنے کے بعد یہود بھی آپ کے اوپر وہ چکی کا پاٹ گرانا چاہا، جب رسول اکرم یہودی قبیلے سے ملنے گئے دھوکے سے آپ کو مارنا چاہا، پھر آپ کو ایک دفعہ جب خیبر میں آپ گئے تو آپ کو زہر ملی ہوئی بکری کا گوشت کھلایا، جبکہ آپ کو کھا بھی نہیں سکے تھے، منہ میں لیا تھا اور واپس آپ نے تھوک دیا تھا، لیکن وہ کہتے رسول اکرم کہا کرتے کہ میں اس زہر کی کڑواہٹ ابھی تک اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، کتنا خطرناک زہر تھا، کیونکہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کچھ چند لقمے یا ایک لقمہ ہی لیا تھا تو اسی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ سوچیں تو ان کی عداوت، ان کا بغض، ان کی دشمنی تو کھلم کھلا ظاہر ہے، تو رازدار دوست ان کو نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ دراصل جو اسلام کے منکر ہیں لوگ ہیں، جو باغی ہیں، تو مسلمانوں کو ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے تعلقات ان سے خاص حد سے آگے نہ بڑھائیں۔ جو اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی رعایا کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دشمنوں کو دلی دوست بنائیں۔ آپ دیکھیں ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو بہت، جیسے آج کل وحدت ادیان کا بہت زور چلا ہوا ہے نا کہ سارے مذاہب ایک ہیں، ان کو دوست بناؤ، ان سے دلی دوستی رکھو، اور جب اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، قرآن کی کوئی آیت پیش کرتا ہے تو کہتے کہ اچھا تم تو کتنے تنگ نظر اور تنگ دل ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ان سے دوستی نہ رکھیں، ان کو اپنے اندر نہ گھسائیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو شدت پسندی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں تو احتیاط کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تو تمہارے دشمن ہے، اگر تم ان کو دلی دوست بناؤ گے تو وہ تمہاری الٹا دشمنی ہی برتیں گے تم سے۔ تو اب دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے ایک انسان اور ڈاکٹر اس کو حفاظت کے لیے احتیاط برتنے کے لیے کہتا ہے، پرہیز کرنے کے لیے کہتا ہے، تو وہ تو ہم بڑے احتیاط سے پرہیز کرتے ہیں کہ بیماری کے لیے احتیاط پرہیز ضروری ہے، لیکن جب یہاں پر دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے احتیاط اور پرہیز کی بات کی جاتی ہے تو کہتے کہ اچھا یہ تو تنگ نظری ہوئی، تو یہ کیا بات ہے؟ تو آج دراصل اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ افسوس اسی بات پر ہے کہ مسلمانوں نے اس آیت کے حکم پر عمل نہیں کیا، سستی برتی اور مداہنت شروع سے برتنی شروع کر دی۔ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کمپرومائز کر لو تھوڑی بہت۔ آپ دیکھیں صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا قرآن میں، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور آج ہم اسی مداہنت کی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں، چلو کمپرومائز کر لو، ہم کو تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، رہنا ہے، غیر مسلم کنٹری میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے غیر مسلم کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو آپ ان سے اچھے معاملات رکھیں گے، اچھی ڈیلنگ رکھیں گے، اپنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے ان کے ساتھ، لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنائیں گے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس بارے میں اتنا دھوکہ کھایا اور اس آیت پر عمل نہیں کیا اور مداہنت برتی، تو کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ 5 ہجری کا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 سال گزر چکے تھے، تو وہ حسرت القلق اور درد کے لہجے میں لکھتے ہیں کہ یہ حال جب اس زمانے کا تھا تو آج 14th century میں جبکہ زندگی کے ہر شعبے میں منکروں کا غلبہ اور تسلط مسلمانوں پر نمایاں ہے تو آپ سوچے کہ صورتحال پر اظہار افسوس کن لفظوں میں کیا جائے گا. تو وہ کیا کہتے تھے کہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اہل کتاب سے یا یہود سے ایسے دوستی برتتے ہیں اور ان کے جو عمرا ہیں اور ان کے جو اغنیا ہیں ان سے دلی دوستی رکھتے ہیں. تو اس سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا مسلمانوں کو, الٹا نقصان ہی ہوگا. اور مفسرین اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کافروں سے تشبہ یعنی ان کے جیسا بننا بھی جائز نہیں, تو ان کے ساتھ دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے. بہرحال وہ شدت سے مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, اور یہ بغض اور عداوت ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, چاہے وہ گلف کنٹریز میں حالات ہوں, فلسطین کے حالات ہوں یا ہندوستان کے حالات ہوں, آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, یعنی خبریں کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے کتنے دشمن ہیں, اور ویسے تو وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں وہ خاص آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے زیادہ اور شور شرابے سے اپنے جشن مناتے ہیں کہ مسلمانوں کو دکھ پہنچائے یا مسلمانوں کو تکلیف دے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات, آج کیا دن ہے آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے اور کیا کام ہو رہا ہے آج. جی آگے دیکھیے آیت نمبر 120. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے, اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری, ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ, یہاں پر ہم کو حل بھی بتا دیا گیا کہ حل کیا ہے ان تمام چیزوں کا. اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی چالیں, ان کے مکر و فریب تمہیں نقصان دے سکتے ہیں, تو پھر تم کیا کرو؟ جو ہمیں یہاں پر نسخہ دیا گیا ہے وہ نسخہ کیا ہے؟ دو چیزیں دی گئی ہیں, تصویر و تتقو. اگر تم تصویر مقابلے پر صبر بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے معاملات کے بارے میں آپس میں صبر کرو, و تتقو اور تقوی اختیار کرو, تو یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. سبحان اللہ. تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جاتی ہے تو یہ لوگ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے بات, اگر تم پر کوئی بری حالت آ پڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر اور تقوی اختیار کیے رہو تو تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر پورا احاطہ رکھتا ہے. ایک تو دیکھیں پیچھے ہم مسلمانوں کی سادہ دلی اور نیک طبعی کا بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تو اتنے سادہ دل ہیں کہ ان سے محبت بھی رکھتے ہیں, سادگی سے پیش آتے ہیں, دوستی بھی رکھتے ہیں, جبکہ وہ تو اپنی بوٹیاں چبانا, جس کو کہتے ہیں نا دشمنی میں دانت پیسنا, غصے سے انگلیاں اپنی ہی کاٹ کاٹ کر کھانا, عربی محاورے میں اس کو جھنجھلاہٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے, جیسے اردو محاورے میں بوٹیاں نوچنا, بوٹیاں چبانا کہتے ہیں. تو ایک تو منافقین مدینہ ہے اور یہود تھے دراصل, تو وہ تو ایسا کرتے ہیں. اب اگر وہ ان کا غیظ اور غضب, ان کی چالیں, مکر و فریب تمہیں پہنچے تو تم کیا کرو؟ تو حسنتن سے مراد یہاں پر مسلمانوں کی اندرونی تنظیم یا کافروں پر ان کا فتح اور غلبہ پانا, اور سیئتن سے مراد کوئی ہنگامی شکست, جیسے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور جنگ بدر ہے, غزوہ خندق ہے, اس میں مسلمانوں کو غلبہ اور فتح حاصل ہوا تھا مشرکین پر. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرح سے سزا دینے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ان منافقین, ان یہود, یہ مشرکین کے قید و مکر پر اگر تم صبر سے کام لو, ان کی دشمنی, ان کی مخالفت کے نتیجے سے تم محفوظ رہنا چاہتے ہو, تو بہت ہی آسان اور سہل نسخہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم اپنے کام سے کام رکھو, اپنی اصلاح میں لگے رہو, استقامت کا دامن یعنی حق کا ساتھ ہمیشہ دامن تھامے رکھو, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو صبر اور تقوی, ان دو مختصر سے عنوانات کے اندر امت کی ساری تنظیمی جد و جہد, مشغولیت بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے جامعیت کے ساتھ بیان کی گئی. سبحان اللہ, یعنی آیت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین حربہ جو استعمال کر سکتے ہیں وہ صبر اور تقوی کا ہے. سبحان اللہ. تو اب جیسے آج بھی آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ پوری امت مسلمہ پوری دنیا میں آج ان کے قید و مکر اور فریب کا شکار ہے نا، چاہے وہ گلف میں ہو جہاں پر یہود نے اپنا ڈیرا جمع رکھا ہے، یعنی فلسطین کا معاملہ، یا آس پاس کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سارے کنٹریز اس کی زد میں آئے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، یمن ہو، یا پھر لبنان ہو، جتنے بھی سارے کنٹریز ہیں، یا پھر ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی بات سمجھیں، تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مکر و فریب جاری ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی کھلم کھلا ظاہر ہو گئی ہے. تب ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. صبر سے مراد کیا یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہ جائیں اور بس خاموش تماشائی بنے رہیں؟ نہیں. صبر سے مراد یہ کہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت، ڈٹرمینیشن، یعنی آپ کو اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر جم جانا ہے، آپ کمپرمائز نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہے تقوی، کہ یعنی تقوی دیکھیں، تقوی کن کاموں میں ہوتا ہے؟ وہ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، اس میں تقوی، کہ آپ کے نزدیک سب سے پہلے جو مد نظر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. تو یہ صبر اور تقوی دو ایسی چیزیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے. سبحان اللہ، رسول اکرم نے 13 سال مکہ میں کس حکمت عملی سے کیسے گزارا کیا. اور صبر کا مراد یہ تھا، صبر سے مراد یہ تھا کہ آپ نے اسلام کی دعوت پہنچانا چھوڑ دی تھی، یا صحابہ اکرام کی اصلاح چھوڑ دی تھی. آپ بتائیں، کیا 13 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے اپنا کام چھوڑ دیا تھا؟ آپ بتائیں. ہاں، آپ ان سے بھڑتے نہیں تھے، یعنی آپ مشرکین مکہ سے لڑائی جھگڑا کرنے سے اجتناب برتتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ میجورٹی میں اور ہم مائنورٹیز میں ہیں. سیرت پڑھی ہوگی نا آپ لوگوں نے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں ان سے لڑنے بھڑنے کا کام کیا، یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے ان کی دشمنی کی وجہ سے؟ نہیں نا. کیا کرتے رہے؟ اپنی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام جاری رکھا. آپ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، صحابہ کرام کو، کہ جو پھر ایک ایک صحابی ہزار ہزار لوگوں پہ بھاری تھا، یعنی 1000 مشرک پر صرف ایک صحابی بھاری تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ جواب دیتے جائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں آپ لوگ سن بھی رہے ہیں. جی، جزاکم اللہ خیرن. تو آج بھی کس بات کی ضرورت ہے؟ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہ جائیں، صرف دعا کریں. لیکن دعا سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. دعا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، لیکن کیا آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں نہیں کی، جد و جہد نہیں کی؟ آپ ہر وہ حکمت عملی استعمال کرتے رہے جس سے مسلمانوں کو آخر میں غلبہ نصیب ہوا. تو ہمیں کوشش اور جدوجہد جاری رکھنی ہوگی، یعنی صبر اور تقوی کے ساتھ کام لے کر. یعنی یہ دو مختصر سے نام ہیں، صبر اور تقوی، لیکن اس کے اندر امت مسلمہ کی ساری تنظیمی جدوجہد اور مشغولیت پوشیدہ ہے، جامعیت کے ساتھ. یعنی اس آیت میں اس کی تعلیم بھی آ گئی کہ دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین حربہ صبر اور تقوی ہے. تو صبر اور تقوی سے مراد یہ نہیں کہ آپ بس اپنے ایک حجرے میں بیٹھ جائیں اور متقی بن جائیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. نہیں. یا صبر سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دے کہ لو بھائی یہ بھی مار دو، میں صبر کر رہا ہوں. ایسا ہے؟ نہیں. بلکہ صبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اپنی جو آپ کا مشن ہے، آپ کا جو گول ہے، اور آپ جس ایمان، یعنی آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹ جانا، کمپرمائز نہ کرنا، مداہنت نہ برتنا، اور حق کے لیے ہمیشہ اٹھ کھڑے ہونا کہ جو حق ہے اس کو حق ہی کہا جائے. آپ گول مول سے جواب نہیں دے سکتے کہ نہیں نہیں بھائی اوکے ٹھیک ہے، ان سے کمپرومائز کر لو، کیا کریں ہم تو ان سے پنگا نہیں لے سکتے. نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے دین اسلام پر ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، صبار کہتے ہیں بالکل سخت زمین کو، جس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، نہیں اس کو توڑ نہ سکے. تو آپ کافروں کے مقابلے میں اپنے ایمان پر اس طرح سے ثابت قدم ہو جائیں کہ آپ کے ایمان کو کوئی ڈاوا ڈول نہ کر سکے، اور اپنی اصلاح کا کام آپ جاری رکھیں، حق کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں، حق کے لیے کوشش کرتے رہیں. تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اپنا ہی نقصان کریں گے. تم صبر اور تقوی سے کام لو، تو تمہیں جب بھی کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، غنیمت حاصل ہوتی ہے، تو یہ ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، ان کو غم ہوتا ہے اس سے، اور تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو یہ جلن اور حسد سے مرے جاتے ہیں. تم اگر صبر اور تقوی سے کام لوگے تو یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. تو اگر ہم صبر اور تقوی کا دامن اختیار کر رکھیں گے تو الٹا ان کو نقصان پہنچے گا دشمن کو, اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم, اس کی قدرت ان کو گھیرے ہوئے ہے, وہ اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے اور ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ, واقعی میں آپ دیکھیں آج بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں نا, جب حالت ہم دیکھ رہے ہیں تو ان حالات کی وجہ سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد آ سکتی ہے. جو لوگوں کا صبر اور تقویٰ ہے, جو مشکلات میں وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں, ان مشکلات سے کون ان کو نجات دلا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم کو اپنا کام کرتے جانا ہے, ہم کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا ہے. ہم جو اپنی کوشش کر سکتے ہیں, اگر ہمارا اثر اور رسوخ میڈیا پر ہے, سوشل میڈیا پر ہے, لکھنے میں ہے, جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہوں, اور اپنی اصلاح کا کام ہم کرتے ہیں, یعنی ہم اپنے ہی اندر اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے خاندان والے کے ایمان کو مضبوط کریں, ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں, ایک ایسا ثابت قدم رہنے والا مسلمان بنائیں کہ مشکل حالات میں وہ ڈٹے رہنے والے بنیں, ان کے ایمان کو مضبوط کریں. لیکن کیا آج ہمارے پاس وقت ہے؟ آج تو ہمارے بچوں کو ٹیوشن سے اور اسکول سے فرصت نہیں ہے. یعنی میں جو دیکھ آئی ہوں, ایک ریس لگی ہے ٹیوشنز کی. یعنی آپ اپنے بچے کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس کو ایک اچھا مسلمان نہیں بنانا چاہتے. اسلامک کلاسز کے لیے پورے ہفتے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. فرض نمازوں کے لیے کسی کو فکر نہیں اپنے بچوں کی, کیونکہ ٹیوشن کا ٹائم ہے. تو ایسے سے کیا بن سکتے ہیں بھلا, آپ بتائیں. جی بالکل, تدبیر کرتے رہنا ہے, یعنی اپنا کام جاری رکھنا ہے. ہم کوشش اور جدوجہد کریں, کامیابی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, توکل اللہ تعالیٰ پر ہو کہ وہ ہمیں کامیابی ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہم کو اپنا کام کرتے جانا ہے. صرف دعاؤں سے کام نہیں ہو سکتا, دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش اور جدوجہد بہت زیادہ ضروری ہے. یہ دو الفاظ آپ یاد رکھیں نا, کہ یعنی یہ جو جملہ ہے آپ یاد کر لیں کہ صبر اور تقویٰ میں امت مسلمہ کی ساری تنظیمی جدوجہد, مشغولیت, جامعیت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. یعنی ہم کو ایک منظم وے میں کام کرنا ہے, آرگنائزڈ وے میں کام کرنا ہے, جدوجہد کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, ایٹموسٹ سٹرگل کرنا ہے, اور انہی کاموں میں مشغول رہنا ہے ہم کو. یعنی ہمارے صبح سے لے کر رات تک کی جو بھی مشغولیت ہے وہ اس میں ہو کہ ہم امت مسلمہ کی بھلائی, فائدے اور فلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہماری مشغولیت یہی کاموں میں ہو انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں, کوشش کرتے رہیں, اور ہمیں ہر دور میں رسول اکرم کی سیرت سے ہی الحمدللہ رہنمائی مل سکتی ہے. ہم بار بار سیرت کو پڑھیں, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی ہم لوگ سیرت کا نیا شروع کرنے والے ہیں سیشن, اور اسی لیے شروع کر رہے ہیں کہ ابھی جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, انہیں مسلمانوں کی جو آج ناقدری اور ذلت اور رسوائی, اور مسلمانوں کی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں پستی, تو اس سے اٹھنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے, قرآن اور سنت. بس یہی دو چیزوں کو ہم لے کر تھام کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آج کی آیتوں سے ہم کو کیا عملی پوائنٹ ملتے ہیں؟ کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں اپنی سوسائٹی میں, اور اس بات کا احساس دلائیں اپنی امت مسلمہ کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ تم ایمان سے سرفراز ہو, جبکہ مشرکین, ان کی نہ اولاد کام آئے گی نہ ان کا مال ان کو کام آئے گا. تو یہ اویئرنیس پھیلانا ہے. دوسرا ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بنائیں, وہ تو تمہاری دشمنی میں ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو ہماری مجلسوں میں کون لوگ ہیں, یعنی ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے کون ہے, کیا ہم اللہ کے بندوں سے دوستی رکھتے ہیں, یعنی ان بندوں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہم دوستی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کیجئے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے سامنے آس پاس رکھیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ہماری دوستیاں, ہمارا جو ماحول ہے, اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر آپ کافروں اور مشرکوں سے دوستی رکھیں گے تو وہ آپ کو اپنے ہی دین کی طرف لے کر جائیں گے, آپ کو ان کی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی پھر, اور آپ اپنی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے. تو اس بات کے بارے میں خود بھی غور و فکر کریے, اپنے آس پاس نظر ڈالیے, اور اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو بتائیے کہ, اور پوچھیے ان سے کہ آپ کی دلی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں, کن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کون رہتے ہیں. تیسری بات جو عملی پوائنٹ ہم کو ملتا ہے کہ یہ جو کافر اور دشمن ہیں یہ تو ہماری بھلائی پر ناخوش ہوتے ہیں اور اگر ہم کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہم کو ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہم کو ملی ہے ایمان اور اسلام کی نعمت, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ اپنے آس پاس کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی کوئی خوبی پر آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے تو یہ منافقین کی کوالٹیز ہوتی ہے اصل میں, کہ وہ کسی کو اچھائی پہنچنے نہیں دیتے, یعنی ان کو برا لگتا ہے, ان کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے جب کسی کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے. تو ایک مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی اچھائی ملے تو اس کے اوپر ناخوش ہو اور کسی کو برائی پہنچے تو اس کے اوپر وہ خوش ہو. یہ منافقین اور دشمنوں کا کام ہے. ایک مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ایون دشمن کو بھی کوئی اچھائی پہنچے, یعنی جیسے مثال کے طور پر سمجھے کوئی نان مسلم ہی ہے, کسی کا بچہ گم ہو گیا, اس کا بچہ واپس مل جائے, تو ایک انسانیت کے ناطے ہم کو اس کے اوپر خوشی ہونی چاہیے کہ ہاں بےچارے کا بچہ مل گیا واپس. تو ایک مومن کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی برائی نہیں چاہتا. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں آج کی آیات سے, کیونکہ ہم تدبر اور عمل پڑھ رہے ہیں نا, کہ قرآن پر تدبر اور عمل, تو تدبر جو ہم نے ان آیت سے کیا کہ بعض اوقات گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں, تو اس کے گناہوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اور مسلمان دراصل ہمیشہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے, یعنی نصیحت ہمیشہ مومن اور صادقین کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو قرآن کی جو بھی آیتیں جس میں ہم کو نصیحت کی جا رہی ہیں کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ, تو یہ نصیحت ہے ہمارے لیے اصل میں. تو جو مومن اور صادق ہوں گے وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے. تب آپ ہم اپنے آپ کو سوچ لیں آپ پر میں کہ ہم مومن اور صادقین میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہوں تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم ان کو دلی دوست نہ بنائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمنوں پر نصرت اور امن و امان یا ان کے مکر و فریب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اس کے لیے جو شرط بتائی گئی ہے وہ تقوی اور صبر ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تو یہ دو کوالٹیز اپنے اندر ضرور استعمال کریں, اس کو اپنائیں اور اس کو اپنے اندر پیدا کریں, صبر اور تقوی. اور صبر آپ دیکھیں ایسا, صبر کا مطلب رونا دھونا نہیں ہے یا ہار کر بیٹھ جانا نہیں ہے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے, بلکہ صبر کا مطلب ہے کہ مضبوطی, آپ کے اندر اتنی مضبوطی ہو, استقامت ہو آپ کے اندر, آپ دشمن کے لیے ایک ڈھال بن جائیں کہ کوئی آپ کو آپ کے ارادوں سے آپ کے دین پر عمل کرنے سے آپ کو کوئی جھکا نہ سکے, یعنی آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے, آپ اتنے مضبوط ہو جائیں اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں, اپنے دینی معاملات میں. اور تقوی تو یہ ہر خیر کی جڑ ہے, اصل میں تقوی ہر خیر کی جڑ تقوی سے ہی شروع ہوتی ہے الحمدللہ. تو تقوی تو انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور تقوی کیا ہے دراصل, تقوی کا معاملہ دل سے ہے. تو تقوی اپنے اندر پیدا کریے. اور تقوی کا کوئی ظاہری شیپ شکل نہیں ہوتی ہے, تقوی یہ دلوں کے اندر کی خوبی ہے کہ آپ اپنے رب سے محبت اور اس کے سزا کے خوف کی وجہ سے ہر وہ کام سے بچ جائیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو, اور ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو. یہ تقوی ہے اصل میں, بچنا ہی ہوتا ہے نا اس کے معنی. تو تقوی اپنے اندر پیدا کریں اور صبر اپنے اندر پیدا کریں. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ صبر کے اوپر کوئی ایک ایک جملہ لکھ کر لائیں, اگلی دفعہ میں آپ لوگوں سے سنوں گی. ڈکشنری یا لغت سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے, صبر کسے کہتے ہیں. جی صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظلم برداشت کریں یا خاموش رہیں. ظلم ٹالریٹ کرنا صبر نہیں ہے, بلکہ صبر یہ کہ ادب اور انصاف کے ساتھ اپنے حق کی حفاظت کرنا. ویری گڈ, صحیح, ماشاءاللہ, ویری گڈ, بہت صحیح بات ہے, جزاکم اللہ خیرن. جی ہاں بالکل, راضی رہنا, لیکن راضی رہنے میں یہ نہیں کہ پھر آپ وہی مطلب ہے کہ بس اپنے حق کے لیے کوشش نہ کریں یا بس کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ اگلی کلاس کے لیے بھی آپ کے لیے ہوم ورک ہے. جی ہر حال میں دین پر جمے رہنا, دین پہ ڈٹ جانا, کمپرومائز نہ کرنا, خاص طور سے عقائد اور فرائض میں تو بالکل بھی نہیں. اور اب دیکھیں رسول اکرم کا صبر کیا تھا, تقوی کیا تھا مکی زندگی میں. آپ حالات بدلنے کے لیے کوشش کرتے رہے, جدوجہد کرتے رہے. آپ مکہ گئے, یعنی طائف گئے سوری, اور آپ نے کئی قبیلوں سے بات کی کہ آپ کو وہ اپنے پاس بلا لیں تاکہ آپ وہاں پر دین کا کام کھلم کھلا کر سکیں. آپ نے صحابہ کو حبشہ بھیجا دین کی آزادی کے لیے, عبادت کی آزادی کے لیے. تو آپ نے دیکھیں ہر طرف سے کوشش کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے جب تک صحابہ کو تیار کیا, اور کیسے صحابہ تیار ہوئے, یعنی کیا منافقت مکہ میں تھی آپ بتائیں؟ نہیں تھی. بالکل, قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو سورۃ الاسم میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ حق بات کہیں گے تو سامنے والے سے آپ کو باتیں سننے پڑیں گی, تو آپ کو اس پر بھی صبر کرنا پڑے گا کیونکہ آپ حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, تو اس میں سامنے والے سے باتیں سننے میں کوئی حرج اور کوئی ہم چھوٹے نہیں بن جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں صبر اور تقوی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے والا بنائے. ہاں دل بہت ہی غمگین ہے اور اداس ہے, لیکن کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کعبۃ اللہ میں بھی مشرکین نے کتنے 360 بت رکھے تھے, تو اس وقت کے جو موحد تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا, ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھتے ہیں نا کہ وہ تو اپنے بندوں کے اعمال جس پر وہ چاہے تو اس کو قدرت ہے, یعنی چاہے تو وہ سزا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی نافرمانی پر, لیکن اللہ تعالیٰ تو کتنا یعنی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو آج ہم کو بھی دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے, ایک مسجد جانے سے کچھ نہیں ہوتا, ہزار مسجدیں بن جائے گی انشاءاللہ. اور بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو مسجد بنانے کے لیے کہا تھا نا, ہے نا, کہ جب فرعون ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا, مسجدوں کی اجازت نہیں تھی, تو ان کے گھروں کو مسجد بنا لیا گیا تھا. تو جی بالکل, قیامت کی ہی نشانی ہے نا یہ ساری, تو قیامت کی ہی نشانی ہے. دیکھیں رسول اکرم نے تو یہ تک ہم کو بتایا تھا, خبر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب میں واپس شرک آ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ جب اتنی بڑی ایک مسلم کنٹری ہے جو ہماری پڑوس کی مسلم کنٹری ہے, وہاں پر ایک مندر بنا کر اس کا انوگریشن کیا گیا, تو آپ سوچئے کہ اب مسلمان ممالک میں خود مندر بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے, اس کا انوگریشن کیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غیر مسلم زمین جہاں پر غیر مسلموں کی ہی میجورٹی ہے, تو کیا بعید یعنی جو ہوا ہے. لیکن ہم کو جو یعنی آپ یہ بھی سوچیں کہ جو مسجدیں ہیں آلریڈی ہماری, کیا وہ مسجدیں آباد ہیں؟ یعنی یہ مسجد پر تالا کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں نماز کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے, تو پھر ایسی متنازع مسجد کو لاک کر دیا گیا, پہلے لاک کیا گیا, اس کے بعد وہاں جا کر مورتیاں رکھ دی گئیں, ہے نا؟ تو قصور تھوڑا ہمارا بھی تو ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور آپ نبی بھی بن چکے تھے, لیکن آپ دیکھیں آپ کا صبر کیسا تھا, رسول اکرم کا صبر کیسا تھا کہ 13 سال تک آپ یہ بات برداشت کرتے رہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر, حالانکہ آپ اس کا طواف بھی کرتے تھے اور روزانہ وہاں رات میں تہجد کے لیے بھی جاتے تھے, لیکن اندر 360 بت تھے وہاں پر, تھے کہ نہیں تھے؟ 13 سال تک یعنی آپ کا دل کیا کہتا ہوگا اندر سے, کیا آپ کو گوارا ہوگا کہ وہ بت اندر رہے؟ لیکن آپ صبر سے کام لیتے رہے, لیکن آپ نے حکمت عملی جو اختیار کی, آخر کیا ہوا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہر بت کو توڑا, کہ کیا وہ آیت تھی ان الباطل کان زہوقا, ہے نا؟ میں آیت ابھی یاد نہیں آ رہی ہے کہ حق آ گئے اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اگر ہمارے اندر صبر اور تقویٰ رہا, اگر ہم کوشش کرتے رہے. آپ دیکھیں ہم اتنے سال سے, کتنے ہزار سال سے ہم انڈیا میں ہیں, لیکن کیا ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر ہم مائنورٹی کو میجورٹی میں بدل سکیں؟ ہم نے کوشش ہی نہیں کی, ہم نے دین اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچایا. رسول اکرم نے کیسی کوشش اور جدوجہد کی تھی کہ آپ نے اپنی کوشش جاری رکھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. جی بالکل, ہیلپ لیس تو فیل کرتے ہیں, دل دکھ رہا ہے اندر سے کہ جیسی بھی مسجد سے ہی یعنی آج یہ حال ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے جہاں پر مسلمان اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے وہاں یہ حال ہو گیا. لیکن ہم کو بھی مسجدوں کو پھر آباد رکھنا ہوگا, یعنی مسجدیں آباد رہے گی تو امید ہے کہ پھر اس پر کوئی قبضہ نہیں کرے گا, لیکن ہم مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے تو پھر یہی حال ہوتا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے, اور ہماری تمام جو بھی امت مسلمہ ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھنے والے بنے. وہ ہے نا کہ مسجدیں میں سیاہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ایک صف بھی بھری نہیں ہوتی ہمارے یہاں پر مسجدوں میں, اور جو ہوتی بھی ہے صف میں کوئی لوگ ہوتے بھی ہیں تو سارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی نوجوان نہیں ہوتے اس میں, کیونکہ آج کا نوجوان آئینہ خانے میں رہ گیا. ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے ہم خود دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں, اور پھر یعنی بہت افسوس بھی ہوتا ہے, بہت دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اپنا معاملہ اے اللہ تعالیٰ ہم اپنا شکوا شکایت تجھی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہماری خواہشات ہیں تو اس کو جانتا ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کافر قوم پر غلبہ عطا فرما اور مسلمانوں کو نصرت اور فتح عطا فرما، اور ایسی بے یار و مددگاری والی حالت ہماری کبھی نہ ہو اللہ تعالیٰ کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں. ایک دن آئیں گا انشاءاللہ کہ زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہم اس میں اپنا کتنا حصہ ڈال رہے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہم پر ڈیپینڈ ہے، اور ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم اس میں کتنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کہ ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کریں، کہ لوگ سارے کے سارے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بنے، ہم اس کے لیے کتنی کوشش اور کتنی دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تبھی ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اے اللہ تعالیٰ آج کے جو بھی جو کام ہو رہا ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، ہم اس کا معاملہ تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی بہترین ہم سب کی مدد کرنے والا ہے، اور ہم کو صبر بھی دے اللہ تعالیٰ، ہم کو اس وقت سے گزار دے بہتر طریقے سے. جو دل کی حالت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی پر ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے، وہ ضرور اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ابابیلوں کو بھیج کر اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی کی حکمتیں ہیں، ہمیں جگانے کے لیے ہے، اصل میں ہمیں اٹھ کھڑا کرنے کے لیے، کہ اب بھی نہ جاگے تو اے ہندوستان والوں داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. تو ہمیں اٹھ کھڑا کرنے کے لیے یہ حالت ہے اصل میں، کہ ہم کتنے حالات سے واقف ہیں، کتنی ہمارے اندر اویئرنیس ہے، یہ ہم وہ اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمیں رسول اکرم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہمیں سیرت سے سیکھ کر اپنے حالات کو سازگار بنانے والا بنائے، ہمارے اندر وہ جد و جہد، وہ تڑپ، وہ کوشش پیدا کرے جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزرے، اور جب ہم اللہ سے ملے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین. بالکل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. تو جو رسول اکرم نے طائف کے موقع پر دعا کی تھی، ہم بھی وہ دعا کریں کہ ہم اپنا جو بھی کچھ شکوہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتے ہیں. جو یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی جب ان کے بیٹوں نے آ کر خبر دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا یا لے گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ ہی سے اپنا شکوہ بیان کرتا ہوں، اشکو بسی حزنی الی اللہ، ہے نا. جی ہاں، وہی تو اتحاد ہی نہیں نا ہمیں، ہم مسلمان خود، یعنی میں ابھی اکولا سے، اتنا چھوٹا سا شہر ہے اکولا، وہاں پر ساری دینی تنظیمیں ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں، یعنی ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر آرگنائزیشن یہ کہتی کہ بس ہمارے پاس آؤ ہم صحیح ہیں، تم ان کے پاس مت جاؤ وہ غلط ہیں، اور ایک پلیٹ فارم پر مسلمان ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اندر ہی اندر سب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. اتحاد اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہم نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ٹکڑے ٹکڑے بنا کر پورے اسلام کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہوں دین کا ان کو سپورٹ کریں، اور کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہم جتنے آرگنائزیشن ہوں گے تو اور زیادہ اچھے سے کام کر سکیں گے، کیونکہ ہے تو ہم سب مسلمان، ہمارا کاز ایک ہے، ہمارا نصب العین ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور اپنے دشمن کو پہچانیں. لیکن ہم نے دشمن کو تو کھلا آزاد چھوڑ دیا ہے اور آپس میں مسلمانوں کے ہی دشمن بن گئے ہیں. بالکل، یہ اختلاف اور یہ اور مسجدوں کے جو خطبے ہیں وہ اتنا افسوس ہوتا ہے سن کر کے، اتحاد اور اتفاق کی بات کرنے کی بجائے الٹا وہ انتشار پھیلانے پر بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو لڑوا رہا ہے اصل میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ. اس لیے پھر لوگ بیزار ہو کر مسجد نہیں جانا چاہتے ہیں. کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ خطبے میں کیا ہوگا، اس کی برائی اس کی برائی، کوئی کام کی بات تو ہوتی نہیں، اس لیے ہم خطبہ اٹینڈ نہیں کرتے، جب جماعت کھڑی ہوگی تب جائیں گے. جمعہ کا خطبہ بھی لوگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے خطبوں کی وجہ سے، بہت افسوس کی بات ہے. بالکل، ایگو انا اپنے، بس ہم ہی بہت اچھے ہیں باقی سب بیکار ہیں. بہت افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے اصل میں، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو آپس میں مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے بالکل ہی مفقود ہو کر رہ گیا، ختم ہی ہو گیا ہے. ذرا سی دریا دلی، ذرا سا انہیں وسعت قلبی نہیں ہے، وسعت نظری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر سکیں. ذرا سے فقہی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو دشمن بنا لیتے ہیں کہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں تم نہیں کرتے تو تم ہمارے دشمن، ہم آمین زور سے کہتے ہیں ہم آمین ہلکی کہتے ہیں تو تم ہمارے دشمن، تم 20 رکعت پڑھتے تراویح ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں تم ہمارے دشمن. بس اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ اختلاف اور دشمنی کا ذریعہ بنا لیا ہے بس. جی بالکل، یہ بھی ہے. اصل میں جو جدوجہد کا جذبہ ہے وہی ختم ہو گیا نا، یعنی ہم لوگوں نے اسٹرگل کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم مشکلات کو اپنانا نہیں چاہتے، بس ہم مست اور مگن ہیں اپنی دنیا میں، بس ہاں آرام سے صبح اٹھو، صرف اور صرف ایک ہی فکر کے بچے کو نیٹ کا ایگزام دینے. میں تو کہتی ہوں میں صرف ہمارا کوئی میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے اکولا، بامبے نہیں ہے، ناگپور نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو جو فکر ہے بس نیٹ کے ایگزام کی فکر ہے ہر ایک کو، صبح سے لے کر رات تک کے ماں باپ کو بھی بچوں کو بھی ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی. بس نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ تعلیم حاصل نہ کرو، تعلیم ضرور حاصل کرو، لیکن تعلیم 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 ہی نہیں بس ایک. اور مجھے پتا کہ اگر 100 لوگ ہیں پورے ایک شہر میں اور 100 کے 100 ڈاکٹر بن جائے تو مریض کون رہے گا بتائیے. یعنی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا ہے، ان کو دین کی سمجھ بوجھ شعور پیدا کرنا ہے، ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، کم از کم وہ 5 وقت کی نمازی تو بنے. نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بالکل، اسی لیے میرا بہت دل تھا کہ میں سیرت شروع کروں. یہ حالت ابھی بہت حالت یعنی بالکل ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں حالت مسلمانوں پر، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر جگہ ہر طرف ہر طرح سے. تو سیرت ہمیں بہت سہارا دیتی ہے، اور کچھ لوگ تو ہوں گے جو اپنے اندر کوئی ایک جذبہ پیدا کریں گے، جدوجہد کریں گے، یا کوئی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے کہ ہاں بھائی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.